وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم بھائی اور بہنوں زندگی مختصر اللہ نے بنائی ہے اور خواہشات بے شمار رکھ دی ہیں خواہشات کی حد کوئی نہیں اسباب ایک حد تک ہوتی ہیں خواہشات لامحدود ہیں اسباب پورے کرنے کے تھوڑے ہیں زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو منشاہی پر چل کر مطمئن زندگی گزار سکے بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا دنیا کا مالک لمبی سے لمبی زندگی پانے والا چونکہ جتنا بھی وہ وقت گزار لے نوح علیہ السلام نے 1450 سال زندگی گزاری ہے جتنا بھی کوئی وقت گزار لے اس کے اندر کا جو ڈیزائن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ ایسے کیا ہے کہ اس کی خواہشات کی کہیں جا کر کوئی حد نہیں آتی اور زندگی تو آخر ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتی اسباب ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتی اور خواہشات کے آگے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہے مسلسل 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 تو اس انسان کو ایسا جہان چاہیے جہاں نہ یہ ختم ہو نہ اسباب ختم ہو نہ وقت ختم ہو نہ صحت ختم ہو نہ قوت ختم ہو تو تب جا کر یہ انسان اپنی اندر کے جذبات کی تکمیل کے ساتھ تسکین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اس دنیا میں چونکہ یہ جہان عارضی عاجز اور مختصر سا ہے تو اس دنیا میں کوئی مرد کوئی عورت وہ کبھی بھی اپنی نفس کی خواہشوں پر چل کر سکھ نہیں پا سکتا ایک بادشاہ نے محل بنایا بڑا خوبصورت بنایا بنی اسرائیل میں اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی کھانا کھلایا کھانے کے بعد اس نے پوچھا بولو بھائی میرا گھر کیسا ہے تو سب نے بڑی تعریف کی بڑا اچھا گھر ہے بہت اچھا گھر دو درویش آخر میں رہے تھے ان سے کہا تم بھی بولو انہوں نے بھی کہا بہت اچھا ہے لیکن اس میں دو عیب ہیں دو عیب ہیں کسی نے بھی نہیں کہا تھا عیب ہیں تو سب کے کان کھڑے ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کیا عیب ہیں کہا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا مر کے اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے گا دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک نہ ایک دن خالی ہو جائے گا بے آباد ہو جائے گا تو یہ ایسی دو باتیں تھیں کہ بادشاہ کا سر نیچے ہو گیا تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جہاں جس کا مالک مرتا نہ ہو اور جو بے آباد اور ویران نہ ہوتا ہو تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایک گھر ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہے وہ موت کے بعد ملے گا جس کا نام جنت ہے جو وہاں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جائے گا کہ وہاں داخل ہوتے ہی چار اعلان ہیں ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا اب زندہ رہو موت نہیں آئے گی ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا ہمیشہ صحت مند رہو ہمیشہ مالدار رہو کبھی فقر نہیں آئے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ہمیشہ صحت مند رہو بیمار نہیں ہوگے اور ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا اب ہمیشہ جوان رہو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اب اگر کوئی ہمیں ایسی زندگی مل جائے جس میں ہم زندہ رہیں موت نہ آئے لمبی زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو مصیبت بن گئی، تو زندگی بھی ہو بڑھاپا بھی نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو جوانی اور بیماری آ جائے تو مصیبت ہے. تو ایسی زندگی ہمیں چاہیے جس میں نہ وہ ختم ہو، نہ اس میں بڑھاپا ہو، نہ اس میں بیماری ہو. بیماری کے آنے سے جوانی ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھی ہو، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، پیسہ نہ ہو، روٹی نہ ہو، تو اس کو کیا کرے گا؟ تو اس کے ساتھ چوتھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایسا رزق چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو. یہ چار چیزیں جس مرد عورت کو ملیں گی وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے. اسے ایسی زندگی ملے جس میں موت نہ ہو، اسے ایسی لمبی عمر ملے جس میں بڑھاپا نہ ہو، اسے ایسی صحت اور ملے جس میں بیماری نہ ہو، ایسی جوانی پائے جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسا رزق پائے جو چلا نہ جائے، جو چھن نہ جائے، جو ختم نہ ہو جائے. یہ چار باتیں جب تک کسی عورت مرد کو نہیں ملتی، اس کی زندگی وہ جو اندر میں چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس جہان میں، یہ ناممکن ہے. پھر ایک مسلمان بادشاہ نے بھی محل بنایا تھا 300 ہجری میں قرطبہ میں، وہ 4316 ستونوں پر وہ محل کھڑا تھا، 4316 ستون، چار میل لمبا، 3 میل چوڑا تھا، 25 سال میں بنا تھا، 1 خرب اس پہ خرچ آیا تھا، اور 10,000 مستری مزدور اس پہ 25 سال کام کرتے رہے، 4,000 خچر سامان ڈھوتے رہے، اور رہنے والے کو صرف اس میں 25 سال رہنا نصیب ہوا. پھر جا کے وہ بھی ایک غریب کی، جب غجے سے غریب کی 4 رات قبر ہوتی ہے، وہ بھی ایک قبر میں جا کے سو گیا، اور اس کے مرنے کے 25 سال کے بعد اس محل کو آگ لگائی گئی، اس کی 1 منٹ باقی سلامت نہ رہی. یہ چار چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسی صحت جس میں بیماری نہ ہو، ایسا رزق جس کو زوال نہ ہو. تو اس کو اللہ نے دنیا میں نہیں رکھا، موت کے بعد رکھا ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ سودا کر لیا کر لیتے ہیں. تم اپنی جان مال میرے ترتیب کے مطابق خرچ کرو تو میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے، سبحان اللہ، کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یوں کہا ہے کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں. جب کسی چیز کی قیمت زیادہ ہو، مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگی ہو تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو ذرا آپ اپنی جان کی قیمت دیکھو کتنی لگائی ہے اللہ نے، آپ کے جان اور آپ کی مال کی اللہ نے قیمت کیا لگائی ہے. مجھے یہ پین ہمارے پاس بھی ہوتا ہے 10 روپے کا، 15 روپے کا، ہمارا اس سے بھی کام چل جاتا. اور مجھے بھی کسی نے بتایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پین ہدیے میں دیا، پین، وہ ایک پین کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ 1 کروڑ کا پین اس کو ہدیہ کیا، 1 کروڑ صرف ایک قلم کی قیمت. وہ کیا بلا تھی؟ کہ سونے سے بنا تھا، اس پر ہیرے لگے ہوئے تھے، 1 کروڑ ایک قلم کی قیمت. تب ایک یہ بال پین پڑی ہوتی ہے، اس کو چاہے ادھر پھینکو پرواہ نہیں، ادھر پھینکو پرواہ نہیں، وہ قلم 1 کروڑ والا پڑا ہو تو کیا حال ہوگا. ایک موچی تھا، وہ اپنے لوگ بوٹ پالش کرتا تھا، جوس بوٹ سیتا تھا، ایک بڑے سیٹھ کی دکان کے سامنے. کبھی اس کو پانی پینا ہوتا تو سیٹھ صاحب کی دکان میں چلا جاتا، تو پانی ہے، تو اندر کمرہ ٹھنڈا ہوتا، اے سی ہے. وہ کہتا شیٹھ صاحب آپ بڑے مزے میں ہیں، آپ بڑے مزے میں. وہ کہتا مزے تیرے ہیں، ہمارے کوئی نہیں. وہ کہا دیکھو جی، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے کمرے، مرغے، یہ وہ، آپ مزے میں تو آتے ہیں، ہمارا کہ ہم تو 2 آنے 10 آنے روپیہ مشکل سے مزدوری بنتی ہے، رات کی پوری ہوتی، صبح کی نہیں ہوتی. وہ کہا مزے تیرے ہیں. تو اس کو سمجھ میں نہ آئے. ایک دن اس نے وہ جو پانی پینے آیا تو انہوں نے کہا بھائی یار یہ تھوڑا ہدیہ لے لو، 500 روپے اس کو کٹھا دے دیا. اس نے تو 500 سارے مہینے میں نہیں دیکھنا تھا. تو اس کو دیکھ کے حیران پریشان، جی میں آج رکھا اور آپ اب بیٹھے تو کام نہ ہو، 500 روپے اندر سے اچھلے، اب میں بوٹ کیوں پالش کروں، میرا تو پورے مہینے کا گزارا ہو گیا غریب آدمی،
تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا
پھر نہیں گزارا ہوا تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور گھر پہنچ گیا۔
بیوی نے کہا جلدی کیسے آ جاؤں، کب بس آج
طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی،
اب اس کو بھی نہیں بتا رہا کہ 500 روپیہ، غریب کو سوچا نا غریب،
تو اب بے شان کہاں رکھوں یہ پیسے کہاں رکھوں،
ایک گھڑے میں رکھا اب اس کے پاس سیو تھا،
تھوڑی دیر کے بعد خیر گھڑے میں کسی نے ہاتھ ڈالا تو پھر کیا ہوگا، پھر اٹھا کے جیب میں ڈالی، پھر سوچ کہاں رکھوں، فلاں صندوق میں رکھتا ہوں، اس میں رکھے تو پھر خیال آیا کسی نے کھول کے دیکھ لیا تو پھر کیا بنے گا، پھر اٹھا کے پھر جیب میں ڈال لیا، پھر بیٹھ بیٹھ کہاں رکھوں، اتنے میں شام ہو گئی، ان کا ایک پوٹلی میں رکھے، کوئی پوٹلی کوئی کھول کے دیکھ لی تو اس میں کسی نے اٹھا لیا تو پھر کیا بنے، پھر جیب میں ڈال لیے، اب چار بار پہ پڑا ہوا یا اللہ یہ پیسہ کہاں رکھوں، رات کو میں سو گیا کسی چور نے آ کے میری جیب سے نکال لیا، پھر کیا بنے گا، کسی اور میں کہیں گر گیا تو پھر کیا بنے گا، ساری رات جاگتا رہا وہ پیسہ اس کو سونا ہی نہ رہے، صبح آنکھیں لال، آپ جلدی سے صبح اٹھا اپنی آ کے کھاری اٹھائی اور بچھائی، جب سیٹھ صاحب آئے تو کہنے لگا سیٹھ صاحب یہ اپنے پیسے واپس لے لو، میری تو ساری رات نیند ہی حرام ہو گئی،
ان کا تیری صرف 500 روپے حرام ہو گئی، تو سو جا ہمارے پاس جو ہے ہماری نیند کیسے حلال ہو سکتی ہے،
تو قیمتی چیز تو آدمی کو ذرا پریشان کرتی ہے نا،
تو اب یہ 10 روپے کی 5 روپے کی پین ہے ادھر پھینک دو، 1 کروڑ روپے کا جب قلم ہوگا تو وہ لکھنے والا رکھنے والا کیسے احتیاط سے رکھے گا،
چیز کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے، تو اللہ نے آپ کی کیا قیمت لگائی ہے کبھی سوچو تو سکتے، اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جان اور مال کا خریدار ہوں، پہلے اپنی عزت دیکھو، اللہ تمہیں خریدنے آ رہا ہے، لاہور میں ہمارے دوست ہیں NM اسٹور والے ہیں، تو وہ اس میں بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں کہ ہم سے نواز شریف صاحب خریداری کرنے خود آیا کرتے تھے، یہ اس کو ہمیشہ فخر سے بیان کرتے کہ میری دکان پر وزیر اعظم خود خریداری کے لیے آتے تھے، جب آتے تھے تو ہم ان کے لیے ساری دکان خالی کر دیتے تھے، سب گاہکوں کو نکال دیتے تھے، تو اللہ تم سے خریدنے آ رہا ہے، کبھی سوچا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، مردان کی مومن عورتوں، مردان کے ایمان والے مردوں، اور میں تم سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، سودا دو گے مجھے، یہ اللہ کیا خریدنے کا، تمہاری جان تمہارے مال کا خریدار ہوں، کیا دو گے میرے مولا، بے ان لہم الجنہ، بے جنہ نہیں کہا، بے ان لہم الجنہ، جب کسی چیز کی قیمت ایک دم زیادہ لگا دو تو اگلے کو اعتبار نہیں آتا، کتنی زیادہ کیسے اعتبار نہیں آتا، کہ مذاق نہ کر رہا ہوں، مذاق نہ کر رہا ہوں،
ایک دم جب بڑھ جائے قیمت تو اگلا یا حیران ہو جاتا ہے، جب ایسے مر جاتا ہے، ایک آدمی کا وہ نکل آیا،
وہ لاٹری نکل آئی،
تو وہ اس کو وہ ڈاکیے کو اس نے کہا، اس ماسٹر نے اس کو بتاؤ تمہاری لاٹری نکلی ہے 10 لاکھ کی، لیکن وہ غریب آدمی، اس کو ایک دم نہ بتانا بےچارا کہ اس کا کوئی اور اس کو نقصان نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ بتانا اس کو، ان کا جی اچھا، تو اس کے پاس آیا کہ جناب آپ کا 50,000 کا انعام نکلے، مجھے کیا دو گے،
کہا جی آپ کو
1,000 روپے آپ کو انعام دوں گا، اگر آپ کا 1 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے، کہا تمہیں 5,000 دوں گا، اگر تمہارا 5 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے، کہا تمہیں 10,000 دوں گا، اگر تمہارا 7 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے، کہا تمہیں 50,000 دوں گا، انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے، ان کا تمہارا 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے، ان کا آدھا تیرا آدھا میرا، تو ڈاکیا مر گیا دھول، کیونکہ ڈاکیا کو تو پتا تھا کہ انعام نکلا ہوا ہے، انہوں نے کہا آدھا میرا 5 لاکھ وہ گیا، جب قیمت زیادہ بتاؤ تو اعتبار نہیں آتا،
اعتبار آ گیا تو جان نکل جاتی ہے، تو اللہ نے بے جنہ نہیں کہا،
تیری جان مال کا خریدار ہوں جنت کے، بے ان لہم الجنہ، بہت بڑی قیمت لگائی ہے تمہاری جان تمہارے مال کی،
کیا قیمت لگائی ہے،
بے ان لہم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں تمہاری جان مال کو خریدا ہے،
وہ قیمت لکھے تھے نا اوپر،
تو جب وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مال کے اوپر وہ لگائی ہے،
وہ پرچی لگائی ہے، اس پرچی کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے 100 روپے 10 روپے 1 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے 50,000 روپے 50 لاکھ روپے،
تو اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی جان مال پر پرچی لگائی ہے کہ یہ وہ سودا ہے جس کی قیمت میں نے جنت لگائی ہے،
ساری جنت چھوڑو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ما یحمل الظفر، یہ ناخن دیکھو نا، انگوٹھے کا ناخن ہے،
یہ ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا روشن بھی ہو جائے گی، خوشبودار بھی ہو جائے گی، ساری دنیا میں روشنی، سورج نکلا ہے ساری دنیا کو روشن نہیں کر رہا، امریکہ میں رات ہو چکی ہے، امریکہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، پاکستان روشن ہو چکا ہے، لیکن جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو سارا جہان جو پوری گول زمین کے گرد نور ہی نور پھیل جائے گا، آسمان تک کائنات روشن ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی، تو پوری جنت کو سوچو کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بہنوں، میری آپ کی جان اور مال کی یہ قیمت لگا رہا ہے کہ میں تمہاری جان مال کا خریدار ہوں اور اس کے بدلے میں قیمت جنت لگاؤں گا، تو اپنی جان مال کی قیمت کا تم خود اندازہ لگاؤ۔ پھر اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں وکیل کس کو بنایا، بیچ میں وکیل کس کو بنایا، ساری کائنات کے افضل ترین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں وکالت من، بیچ میں وہ سودا کروا رہے ہیں، سودا نہیں کرواتا، ایک آدمی بیچ میں ہوتا ہے نا، ایک مڈل مین ہوتا ہے جو سودا کرواتا ہے بیچ میں، تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ڈالا سودا کروانے کے لیے، اور پھر یہ تحریری سودا ہوا ہے تاکہ کوئی پھر نہ جائے، اللہ تو ویسے نہیں پھرتا، ہم نہ پھر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹام ہوتا ہے نا، حکومت کا اسٹام، اس پر جب تحریر لکھی جائے تو اس کا وزن ہوتا ہے، سادہ کاغذ پہ لکھی جائے تو اس کا وزن کوئی نہیں، حکومت کے اسٹام پر لکھا جائے تو وہ ثبوت ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اس تحریر کو لکھوایا قرآن کے اسٹام پر کہ میرے بندے تو بدل جا، میں نہیں بدلوں گا، میری طرف سے مور لگی ہے، میرا محبوب بیچ میں وکیل بنا ہے کہ تو جان مال مجھے دے دے، میں جنت تجھے دے گا۔ کتنا اونچا سودا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ جان مال اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج کے بعد وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ وہ چاہتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں ڈھل جانا، یہ ہماری کامیابی، ہماری عزت اور سلامتی، اللہ کی چاہتوں کا پورا کرنا، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ کی طرف قدم اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر دل کی گہرائیوں میں اس کے تعلق کو اتارنا، اور اپنی زندگی کی ہر چیز میں رجوع اللہ کی طرف کرنا، ہر حاجت، ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا، الیس اللہ بکاف عبدا، تمہارا اللہ اکیلا تمہیں کافی ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی سلطنت نامحدود ہے، اس کے ملک کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کی عطا کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، وہ اپنے خزانوں میں سے سب کچھ تمہیں دے دے تمہارا چاہا تو بھی ایک قطرے کے برابر کمی کوئی نہیں، لہذا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں سے بولو کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، لا، یہ ذرا کہتے ہیں نا، لا 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 الہ لا الہ لا الہ، یہ لا ایک تلوار کی طرح ہے، اوپر سے آ رہی ہے تلوار، ہے نا، ادھر چھری سے گوشت کٹتا ہے اور آرے سے لکڑی کٹتی ہے، ایسے ہی اوپر سے لا کی تلوار چل رہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس نے جو رکھا ہے نا اوپر، اپنے وار کیا ہے نا میرے رب نے، تو عرش سے لے کر تحت سرا تک ہر چیز کو اللہ پاک نے کاٹ کے رکھ دیا کہ لا 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 لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف یہ نہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تمام چیزوں کی نفی، لا الہ الا اللہ، ایک کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، صرف اتنا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی حفیظ نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی شین دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے کوئی کام نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کسی سے رزق نہیں ملتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے شفا نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے عزت نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے بلندیاں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے چین امن نہیں آتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے محبتیں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں نیچے کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی زندگی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی موت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مردے کو کھڑا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، ہر ایک سے لا 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 لا، جیسے چھری کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی کاٹ رہی، دھاگے کاٹ رہی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ہر چیز سے کٹ کر ابراہیم کا نعرہ لگاؤ، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے منہ موڑا، میں نے سب سے مکھ موڑا، میں نے سب سے ناتا توڑا، اور میں رقدم الی اللہ من غیر زاد الا التقا وعمل المعاد، میں سب سے کٹا، میں اللہ سے جڑا، میں نے سب کو چھوڑا، میں نے اللہ کو پکڑا، میری سب سے کٹی میری اللہ سے جڑی، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب، سارا جہان کڑوا ہو جائے رب میٹھا رہے میرا کام بن گیا، سارا جہان ناراض ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے کام بن گیا، ولیت الذی بین وبینک بینک عامرا وبین وبین العالمین خراب، سارا جہان میرا ساتھ چھوڑ جائے اور اللہ میرا ساتھی بن جائے، میرا کام کوئی نہ بگڑا، میرے سارے کام بن گئے، فاذا صح منک الود فالکل حیجن وکل الذی فوق التراب تعالو، اگر میرے اور میرے اللہ کی محبت باقی ہے تو پھر سب کی جفا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جفا ہو یا وفا ہو، غدر ہو یا وفا ہو، ہر چیز برابر ہے جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ سے خریداری ہو رہی ہے، پہلی کیا بات ہے، اللہ نے جان لے دی، مان لے لیا، اب کیا کرو، کا اندر میں میرا ایمان پیدا کرو کہ اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، چاہتوں سے کرتا ہے، يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وروك تو کوئی دے نہیں سکتا، وان يردك بخير فلا راد لفضله، اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، بھڑکتی آگ ہے، لپکتے شولے ہیں، اڑتی ہوئی چنگاریاں ہیں، سارا بابل انتظار میں ہے، یہ گیا ابراہیم، یہ اس کو پھینکا گیا توپ کے ذریعے سے، اس زمانے کی دیسی توپ، اور یہ اس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے، پاؤں بھی بندے ہوئے، ننگے بدن ہے، یہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، یہ آگ کے اوپر آیا، اب سب کی نظریں لگ چکی، ابھی جلا، اب اس کی ہائی نکلے گی، اب اس کی چھوٹ نکلے گی، اور یہ انگاروں پر گرنے سے پہلے پہلے اس کا جسم ابل جائے گا اور آبلے پڑ جائیں گے، اور پھر انگاروں پر گرتے ہی ایک دم گوشت کی بدبو پھیل جائے گی، ہڈیاں چٹک جائیں گی، گوشت راکھ بن جائے گا، ہڈیاں راکھ بن جائیں گی، پھر ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس انتظار میں مرد بھی دیکھ رہے، عورتیں بھی دیکھ رہی، بچے بھی دیکھ رہے، نمرود بھی تخت شاہی پر اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بس ہو گیا کام، ہو گیا کام، آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، اور میرے رب نے کہا فرائتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم، یہ آگ تمہاری پیدا کردہ ہے، یہ تمہارے رب کی پیدا کردہ ہے، آگ تم نے بنائی، تمہارے اللہ نے بنائی، آگ تیرے امر سے جلاتی، تیرے رب کے امر سے جلاتی ہے، چونکہ اللہ سامنے نہیں، جلنا سامنے ہے، اللہ سامنے نہیں، بھڑکنا سامنے ہے، اس کی قدرت آپ کے اندر کام کر رہی، جلاؤ جلاؤ جلاؤ، جو اپنی قدرت کو واپس لے گا وہ ٹھنڈی، اب سارے دیکھے وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا، اب جلا اب ہے، ایک دم آنکھیں پھٹ گئیں، ایک دم آنکھیں پھٹ گئیں، اور سناٹا تاری ہو گیا، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگ ایک دم آگ نے رنگت بدلی، وہ سرخ اور سیاہ سے سفید ہو گئی، تاکہ سارا جہان دیکھ لے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی قسم ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں، ہم نے دنیا پڑھی ہے لیکن ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ہائے ہائے اللہ کو نہیں پہچانا، علم باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ارے اللہ کی پہچان کے بغیر بھی کبھی کسی نے کوئی سفر طے کیا، کوئی منزل تک پہنچا، ایک دم آگ سفید ہو گئی شفاف، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر نہیں رہے، الٹے نہیں جا رہے، سیدھے نہیں جا رہے، کلابازیاں کھاتے نہیں جا رہے، بلکہ آگ نے یوں تھاما جیسے ماں بچے کو ہاتھوں پہ تھامتی ہے، اور جا کر آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سن نہ سکے، سننے والے سن نہ سکے کہ ایک اوپر سے پیغام آیا، ایک آواز آئی جو صرف آگ نے سنی. کس نے سنی؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. یا نار، اے آگ، چونکہ یا نارو تھا، یا نار اے آگ، الف لام نہیں تھا نا، ساری دنیا کی آگ کو جیسے خطاب ہو گیا. تو ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما، ساری دنیا کی آگ تین دن کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. تین دن تک کسی جگہ چولہا نہیں جل سکا. ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو نے ابراہیم کو تکلیف پہنچائی تو جو واپس جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. تین دن تک دنیا میں آگ نہ جل سکی، اور نار ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام چالیس دن آرام سے بیٹھے ہوئے. ایک امر آیا کونی بردن، بردن کہنا تھا کہ ابراہیم کانپنے لگے، اتنی تیزی سے اس کی تعمیل ہوئی. وسلامن، سلامتی کا حکم آیا تو معتدل ہو گئی، اور ایک دم اوپر سے جبریل آئے، پر مارا پانی کا چشمہ، پر مارا انار کا درخت، اور جوڑا پہنایا، جنت سے جوڑا لا کے پہنایا. وہ جوڑا، یہ وہی جوڑا ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ جاؤ یہ میرا کرتا میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ وہی کرتا تھا جس کو لے کر جب چلے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے نکل رہی تھے کہ یعقوب کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر مجھے پاگل نہ سمجھو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں گلوں میں رنگ بھرے، باد نو بہار چلے، آج کہیں گے یار کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ پرانی اپنی باتوں پر ہے ابا، اور مر گھپ گیا، مر گھپ گیا. لیکن وہ آئے، اور قمیض، یہ وہی قمیض ہے جو جبریل نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی آگ کے ڈھیر پر. ساری دنیا کی کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا، کیمسٹری، بایو کیمسٹری. کیمسٹری کا علم یہ کہتا ہے کہ آگ اور گوشت کے ملنے پر کیمیکل ریئیکشن ہو کر گوشت کو جلنا چاہیے، ہڈیوں کو جلنا چاہیے. میرا اللہ کہتا ہے نہیں جلنے دوں گا، جلا کے دکھاؤ. نہیں کرنے دوں گا، کر کے دکھاؤ. کر کے رہوں گا، روک کے دکھاؤ. فرعون کی چھری چل رہی ہے، فرعون موسیٰ کو ذبح کرو، موسیٰ کو ذبح کرو، موسیٰ کو ذبح کرو. اللہ کا کر کے دکھاؤں گا، تیری گود میں بدبخت، تیری گود میں اے بدبخت اسے پال کے دکھاؤں گا. اور ام موسیٰ سے کیا دیا، انا ردوہ الیک لجاعلوہ من المرسلین، غم نہ کرنا، واپس لاؤں گا، تیری گود میں بٹھاؤں گا تجھے، اس کو نبی بناؤں گا، تو دیکھ لے گی تیرا بیٹا نبی ہوگا. کرنے پر آ جائے روکے کون، روک لے تو کرے کون. بھائی اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ سے ساتھ. پہلی بات ہے اللہ، دیکھو یہ بارش، ابھی میں وہاں تھا جب بارش ہو رہی تھی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بارشیں بے وقت ہوتی ہیں. امطر علیہم ابان حصادہم، میں اس وقت بارش کرتا ہوں جب کھیتی کٹنے کو تیار ہو چکی ہوتی. وہ امنا ہو ابان ذرحم، اور جب وہ کاشت کرتے ہیں تو اس وقت کھیتی پانی مانگتی ہے، کہ اس وقت نہیں کرتا ہوں جب تیار ہو جاتی بارش شروع کر دیتی. تو وہاں بارش ہو رہی تھی تو مجھے یہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو امطر علیہم ابان حصادہم. لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان نہیں کرے گا کہ مردان والوں میں غصے ہوں، ناراض ہوں. وہ یہ کرے گا جو اب کر رہا ہے، بادلوں سے اس وقت بارش برس رہی ہے جب ہمارے پنجاب میں مشہور ہے کہ اس موسم میں تو سونے کی بارش بھی برداشت نہیں ہے، سونے کی بارش بھی قبول نہیں ہے. سارے سال کا رزق اب تیار ہوا پڑا ہے، یہی بارشیں چلتی نہیں تو اندر ہی گلا کے رکھ دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں بارشیں اس وقت کرتا ہوں جب کھیتی پک جاتی ہے، اور اس وقت روک لیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے، اور میں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں اور حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں جب میں ناراض ہوتا ہوں، تو یہ کام کرتا ہوں. تو بھائیو اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ کو راضی کرو. پہلی چیز ایمان کو دل میں اتارنا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں کانپتے ہو، تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، مجھے اس بول کا پتہ ہے، اس بول کا وزن میرے جسم میں لرزہ طاری کر دیتا ہے. یہ وہ بول ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں ہو، صرف لا الہ الا اللہ ایک پرچے پر ایک پلڑے میں ہو، لا الہ الا اللہ کتنی پرچی پہ آ جائے گا؟ اتنی سی پرچی پہ لا الہ الا اللہ ایک طرف، ترازو اٹھاؤ دوسری طرف، ترازو کتنا بڑا ہو کہ ساتوں زمینیں اس میں آ جائیں، سمندر بھی آ جائیں، دریا پہاڑ جنگل بھی آ جائیں، انسان جنات جانور بھی آ جائیں، سورج چاند ستارے بھی آ جائیں، پھر پہلا دوسرا تیسرا آسمان بھی آ جائے، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان بھی آ جائے، پھر کرسی بھی اس میں رکھو، پھر عرش بھی رکھو، پھر قلم بھی رکھو، لوح محفوظ بھی ڈالو، پھر جنت بھی ڈالو، پھر دوزخ بھی ڈالو، پھر فرشتے بھی ڈالو، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل بھی ڈالو، جنت کے ساز و سامان بھی اس میں ڈالو، اللہ کا شور دو وقت کی ہر چیز اس میں ڈال کے اس کو اٹھاؤ، اٹھاؤ تو میرا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا، لارا جہاں سے بہن لا الہ الا اللہ، تو میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لارا جہاں تو بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا، یہ ہوا میں اڑ جائے گا، جو مرد عورت لا الہ الا اللہ کو زبان سے اتار کر دل تک پہنچا دیں گے ان کی زندگی بدل جائے گی، ان کا سودا اللہ سے پکا ہو جائے گا. اس سے اگلا قدم ہے محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تب ترتیب پہ چلنا، میری ترتیب پٹھانوں والی نہیں ہوگی، پنجابیوں والی نہیں ہوگی، سندھیوں والی نہیں ہوگی، میری ترتیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوگی، جو کہہ گئے وہ کرنا ہے، جس سے روک دے اس کو روکنا ہے. اللہ نے دنیا آخرت میں ایک ہی حبیب بنایا، اس کا نام محمد رسول اللہ رکھا، اس کو سارے عالم میں سب سے افضل بنایا، جیسے ماں کو پیار ہوتا ہے بچے سے تو ایک نام کے کئی نام بنا دیتی ہے، کبھی اس کو عبداللہ، کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی مکھن، کبھی پیڑا، تو اللہ کو اپنے نبی سے ایسا پیار ہے کہ آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک ایک نام کا میرے 10 نام ہیں، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین کا یہ میرے رب نے میرے نام رکھے، میرے اللہ نے مجھے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طاہا، تو یاسین، حدیث پاک، قرآن پاک، تو النبی، تو الرسول، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، تو مزمل، تو مدثر، اور تو طاہا، تو یاسین، اور تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الاللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، اور تو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ سارے نام اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، یہ اظہار محبت ہے. محبت زیادہ ہوتی ہے تو الفاظ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جتنی محبت ہوتی اتنی بات بڑھ جاتی ہے، جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا کلام بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کو اپنے اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، ساری انسانیت سے پہلے بنایا، آپ کے وجود کی قسم کھائی، شہر کی قسم کھائی، قرآن آپ کی کتاب کی قسم کھائی، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد. لیکن اللہ نے جب اپنے نبی سے بات کی تو کہیں بھی یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نبی کو کہا یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام سے نہیں بلایا، لقب سے پکارا ہے. جیسے تم کہتے ہو مولانا صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، خان صاحب، ہمارا بھی یہی محاورہ ہے کہ ہم کسی کو عزت سے جب بلاتے ہیں تو لقب سے بلاتے ہیں، اور برابری کرتے ہیں نام سے بلاتے ہیں. تو عربی کا بھی یہی محاورہ ہے کہ وہاں جب نام لیا جائے تو برابری، لقب سے پکارا جائے تو عزت. تو اللہ نے اور نبیوں سے برابری کی، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ. جب ہمارے نبی کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے برابری کی بجائے احترام فرمایا، اکرام فرمایا، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے دنیا کے انسانوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ سے جوڑنے آئے، اللہ سے ملانے آئے. مخلوق سے ملنا اور اللہ سے ملنا، ان دو چیزوں کا نام اسلام ہے. اللہ کے تعلق کا نام عبادت ہے، اور مخلوق کے تعلق کا نام اخلاق ہے. سارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عبادات، اخلاقیات. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بندو نے آ کر پوچھا، ایسے سامنے آ کر بیٹھا، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ سامنے سے اٹھ کر دائیں طرف آ کر بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. ادھر سے اٹھ کر الٹے ہاتھ آ کر بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. ادھر سے اٹھ کر پیچھے جا کے بیٹھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کب سمجھو گے؟ دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر، دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر. تو سارے دین کو
آپ نے اخلاق سے تعبیر فرمایا. بندے اور رب کے تعلق کا نام بندگی اور عبادت ہے، جس کا اظہار نماز ہے، جس کا اظہار تلاوت ہے، جس کا اظہار اللہ کا ذکر ہے، جس کا اظہار روزہ ہے، جس کا اظہار تہجد ہے، جس کا اظہار حج ہے کہ طواف میں دو کپڑے احرام کے باندھ کر کفن کے وہ اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. اس یہ ہماری بنیاد عبادت ہماری بنیاد ہے. عبادت کے بغیر یہ گھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس گھر کا رنگ روپ جیسے یہ سبزہ یہ پھلواری یہ پھول یہ رنگ یہ سارا کچھ یہ اس کے اخلاق کی طرح ہے کہ دین میں جو شکل بنتی ہے عبادت سے، بنیاد بنتی ہے عقیدہ سے، شکل بنتی ہے عبادت سے، اور رنگ روپ بھرتا ہے حسن اخلاق سے. حسن اخلاق یہ زندگی کا وہ سرمایہ ہے جس پر میرے بھائیو جتنی بھی جان لگاؤ تھوڑی ہے. چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا قول ہے کہ فرمایا کہ دو چیزیں اللہ نے آسمان سے بڑی تھوڑی اتاری ہیں، اللہ نے دو چیزیں آسمان سے بڑی تھوڑی اتاری ہیں، ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ایک اللہ پر یقین، ایک اچھے اخلاق، یہ دونوں چیزیں گویا بڑی مشکل ہیں. پھر ان دونوں کا آپس میں تقابل کرو تو اچھے اخلاق یہ مشکل کام ہے، اللہ پر یقین اور توکل سے بھی یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ گھر کی زندگی جو بنتی ہے وہ حسن اخلاق سے بنتی ہے، وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے. گھر میں، بازار میں، دفتر میں، ماحول میں جو معاشرت بنے گی وہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ترتیب سے بنے گی، جس کو صرف ہمارے پاس اس کا دوسرا اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس معاملات کی ترتیب بھی، اخلاقیات کی ترتیب بھی، زندگی کی ایک ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات سنو، امرا نہیں ربی بتسعین، میرے رب نے کہا نو باتیں کیا کر خاص طور پہ، امرا نہیں ربی بتسعین، میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا. پہلی بات کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اے میرے نبی اللہ سے ڈرا کر تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی. وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہو پھر بھی عدل کرو، خوشی میں ہو پھر بھی عدل کرو. غصے میں گالیاں نکالنی شروع کر دے اور خوشی میں وہ جھوٹے کی بھی حمایت شروع کر دے تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے. والقصد فی الفقر والغنا، اے میرے نبی پیسہ ہو یا فقر ہو ہر حال میں درمیانی چال چلنا ہے، نہ بہت زیادہ ہاتھوں پر تنگی کرنی نہ بہت زیادہ اپنوں پر فضول خرچی کرنی ہے. یہ تین چیزیں، ایک اور جس میں آتا ہے ثلاث منجیات، تین باتیں وہ ہیں جو کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، وہ ہر قسم کی ہلاکتوں سے پار ہو جائے گا. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں درمیانہ خرچ رکھنا. وَأَنْ أَسْلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو توڑے اس سے جوڑنا. وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو حق سے محروم کرے اسے حق ادا کرنا. وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو ظلم و زیادتی کرے اس سے معاف کرنا. اخلاق کے بارے میں تین جملے ارشاد فرمائے ہیں. وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، بولوں تو اللہ کی یاد کا. وَصَمْتِي فِكْرًا، چپ رہوں تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر میں. اور نظر عبرہ، اور دیکھوں تو عبرت کی نظر سے. یہ کتنے خوبصورت اصول ہیں اللہ پاک نے جو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائے اور بتائے، اور آپ نے ہمیں بتائے. کہا ہے کوئی مجھ سے چند باتیں سیکھ لے، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے بھائی مجھ سے چند باتیں لے لے، بڑی مزیدار زندگی ہو جائے گی، خود عمل کر لے. نہیں کر سکتا کسی عمل کرنے والے کو بتا دے. تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑا اور ان کی انگلی ایسے پکڑا، ایک گنا ایسے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کرنے چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. ارغب ما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، دنیا کی دوڑ چھوڑ دے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. احب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، جو اپنے لیے پسند ہے اوروں کے لیے پسند کرتے رہے اسلام کامل ہو جائے گا. احسن الى جارك تكن مؤمنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرتے رہے ایمان کامل ہو جائے گا. ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تموت القلب، زیادہ ہر وقت نہ ہنستا رہا کر کہ اس سے دل مر جاتا ہے. یہ زندگی کے خوبصورت اصول بتائے جا رہے ہیں جس سے زندگی خوشگوار بنتی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم بن جاؤں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تكن اعلم الناس، تقوی اختیار کر سب سے بڑا عالم بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اغنى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا غنی بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کن قانعا تكن اغنى الناس، تو قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون خير الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بھلا آدمی بن جاؤں، سب سے اچھی عورت بن جاؤں، سب سے اچھا مرد بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تكن خير الناس، تو لوگوں کو نفع پہنچایا کر، اللہ تعالیٰ تجھے سب سے بہتر بنا دے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عدل والا بن جاؤں، کیونکہ عدل والا جنت کے عدل والا عرش عدل والا میدان معاشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عدل والا مردان میں میرے سوا کوئی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا احب للناس ما تحبه لنفسك فكن اعدل الناس, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے پسند کر سب سے بڑے عدل والا بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اكرم الناس, میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ عزت ہو, مجھ سے زیادہ کوئی عزت والا نہ ہو, میری سب سے زیادہ عزت ہو. تو آپ نے فرمایا لا تشت من امرك شيئا الى الخلق تكن اكرم الناس, تو اپنی ضرورت اللہ کے سوا اور کسی کو نہ بتا, سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا. سمجھ گئی؟ ریڑھی والا بھی عزت, صرف خان صاحب, سردار صاحب, نواب صاحب نہیں, ایک ریڑھی والا بھی سب سے بڑی عزت کے درجے پر پہنچ سکتا ہے. کیسے پہنچے گا؟ لا تشت من امرك شيئا الى الخلق تكن اكرم الناس, اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا, سب سے بڑا عزت والا تو بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اقوى الناس, میں چاہتا ہوں سب سے بڑا طاقتور بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس, تو اللہ پر توکل سیکھ لے, سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان تستجاب دعوتي, میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں, ہاتھ اٹھاؤں قبول ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتك, تو حرام کھانا چھوڑ دے تو یہ دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. اس نے کہا اريد ان یوسا لو یا رسک, میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے, میرا رزق بڑھ جائے, ہر کوئی چاہتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ادیم اعلیٰ کہا یوسا لو کا رزق, تو باوضو رہ کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی, کتنا زور لگتا ہے, ایک لوٹا پانی ہے نا, تھوڑا سردی میں تکلیف ہوگی, وہ بھی گرم پانی ملتا ہے ہر جگہ. چلو اگر گرم پانی نہیں بھی ہے تو تھوڑی سی ٹھنڈک برداشت کرے, ہر وقت باوضو رہے تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رزق بڑھ جائے گا. دو باتیں اور ہو جائیں گی, جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگے, جو ہر وقت باوضو رہتا ہے شیطان اس سے ڈرنے لگ جاتا. ایک دفعہ شیطان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں, اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں, کہنے لگا 15, میرے 15 دشمن ہیں. تو آپ نے کہا کون کون سے, کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ پہلے دشمن تو آپ سے پہلے نمبر پر آپ ہیں. اور اس نے ایک بتایا کہ وہ مسلمان مرد عورت جو ہر وقت باوضو رہے وہ بھی میرا بڑا پکا دشمن ہے, اس سے وہ میری نہیں بنتا. اور بنی اسرائیل کے ایک عابد نے شیطان کو دیکھا, شیطان نے اس نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں آدمی میں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں, کیا چیزیں, کہا تین باتیں, تین باتیں اگر تینوں کٹھی ہو جائیں تو پھر وہ میرا استاد ہوتا, میں اس کا شاگرد ہوتا. پھر شیطان اس کو استاد جی کہتا, اس سے والا ہو, اس سے والا. دوسری کیا ہے, شوم ہو, بکیل ہو. تیسرا کیا ہے, نشہ کرتا ہو. یہ تین باتیں, اس میں غصہ بھی ہو, بخل بھی ہو اور نشہ بھی ہو, تو شیطان کہتا ہے وہ استاد بھی میں شاگرد بھی ہوں. اور اگر کوئی ایک بات بھی ہو تو پھر میرا بڑا گہرا دوست ہے. کسی مرد عورت غصہ بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی, غصہ نہیں ہے, بخل بہت زیادہ شیطان سے یاری ہو گئی, بخل کوئی نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, نشہ کرتا ہے, شیطان کا دوست بن گیا. مدمن الخمر کی شراب پینے والی کی تو سب قدر ملی بخش نہیں ہوتی, جب کل سب کو معاف کرتے, ماں باپ کے نافرمان کی بخش نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا باوضو رہو تمہارا رزق بڑھ جائے. اس نے کہا اریج ان اکمل الایمان, میں چاہتا ہوں میرا ایمان بھی کامل ہو جائے. یہ تو ساری دنیا کے باتیں اس نے پوچھی, تو میں چاہتا ہوں میرا ایمان بھی کامل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک, اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے. اخلاق کسے کہتے ہیں, بغیر بغیر تو بغیر, اس کا نام اخلاق ہے, پھر مجھے اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں, چاہے اس کا چاہے اس کا, کہا اس کا اس کا, یہ اس کا مسئلے کا نام اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہے کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ اپنے اخلاق ٹھیک کرو. کہا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ایسا فرمایا فصل من قطعت, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. من حرم, جو تیرا حق مار لے تم اس کا اس کا حق ادا کرو. وطاعت من ظلمت, جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو. اور یکمل ایمانی, میں ایمان کامل بنانا چاہتا ہوں. کیسے ہوگا؟ کا اخلاق اچھے کر. ہمارے اخلاق کون سے ہیں؟ جو پخیر کرے اس کو پخیر کہو, جو پخیر نہ کرے اسے نہ کہو. ایسے کہ نہیں, جو سکارے ماشا کرے اس کو تم بھی تڑا ماشا کرو, جو تمہیں تڑا ماشا نہ کرے تم بھی نہ کرو, اس کو تھوڑے ماشے میں تو کرے. جو تمہارا حال پوچھنے اس کا حال پوچھو, جو نہ پوچھنے نہ پوچھو.
یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، کاروبار پالیسی ہے، پالیسی معاملہ ہے، معاملہ ڈیل ہے، ڈیل کاروبار پالیسی ہے، پالیسی معاملہ ہے، معاملہ ڈیل ہے، ڈیل جس نے سلام کیا ہم نے سلام کیا، جس نے نہیں کیا ہم نے کوئی نہیں کیا، جو نے پوچھنا ہے ہم پوچھنے چلے گئے، جو نہیں آیا ہم نہیں گئے. اخلاق اس سے عالی درجہ بتایا جائے، فاصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمت، توڑنے والے سے جوڑو. سنو بتا دوں، سو نفل پڑھنے آسان ہے، جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنا مشکل ہے. ایک سال پیدل سفر کروا لو نفس سے، کرے گا. جو حال پوچھنے نہیں آتے میں اس کا حال پوچھنے دو قدم نہیں جائے گا چل کے. ساری رات تلاف کرنے کو تیار ہے، ساری رات تلاف کرنے کو تحفظ تیار ہو جائے گا، لیکن جو اس کی بیماری پر اس کو پوچھنے نہیں آیا اس کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، ساتھ میں اس کا گھر. چار قدم کی مرض ہوگی اس کے جنازے میں نہیں جا رہا، لیکن مجھے کیوں نہیں جا رہا تھا، ہماری دفعہ کوئی نہیں آیا تھا، ہم نہیں جائیں گے. تو کراچی جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہے ہو، جنازہ ہوگا بدبخت. وہ چار قدم پر تو گیا نہیں تھا، کراچی کیوں جا رہا تھا، وہ آیا تھا، ہمیں جانا پڑے گا. یہ اخلاق نہیں ہے جو ہمارے چل رہے ہیں. ہمارے پتا ہمارے پنجاب میں جہاں تو ہمارا جو ذمہ دار کلچر ہے اس میں چونکہ مخصوص لوگ ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں ایک آدمی مر گیا تو اس دیکھتے ہیں نظروں میں کون آیا تھا نازم نظر میں ہوتا ہے. اس میں بڑا حافظہ ان کو یاد تو اللہ سنا تھا جی وہ آدمی ہے تو حافظہ کمزور ہے. یہ سارا یاد ہے، فلاں موقع پر اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا. جو جنازے میں آئے گا ان کا کوئی مرے گا تو اس کے جنازے میں جائیں گے، جو جنازے سے اگلے دن آئے گا نا تو یہ اگر گھر میں موجود بھی ہوں گے نا تو اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اگلے دن جائیں گے. اتنا حساب کتاب رکھتے ہیں. ہمارے یہاں مثال ہے قدموں کے قدم، قدموں کے قدم، جو آئے وہاں جاؤ، قدم کے قدم، جو قدم اٹھا کے آئے تم کو قدم اٹھا کے جاؤ، جو نہ آئے نہ جاؤ. یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے، یہ انسانی، یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے، مومن کے اخلاق نہیں ہے، یہ ہمارے رواجی اخلاق ہے، رواجی اخلاق. کیسے جو من قطع توڑنے والے سے جوڑو، کیسے من حرمت چھیننے والے کو دو. اندازہ لگاؤ 20 سال ہو گیا تھا قریش مکہ کو لڑتے ہوئے، خندق کی لڑائی میں کتنی تکلیف آئی اللہ کے نبی، اور خندق کے بعد مکے میں کہہ پڑا تو اللہ کے نبی نے مدینے سے غلہ بھیجا، مدینے سے پیسے بھیجے 300 دینار ابو سفیان کو بھیجے جو اہد میں لشکر کا سردار اور خندق میں لشکر کا سردار بن کے آیا، اس سے بھیجے کہ مکے والوں میں کہتا گیا کھلا دو. تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں محمد کے، ہم اس کو قتل کرنے کے چکر میں، وہ ہمیں روٹی کھلانے کے چکر، تمہارا نبی تو کافروں کے ساتھ یہ کرے اور ہم سگے بھائی سے بات نہ کریں. سگا بھائی ماں باپ سے اخلاق اچھے نہیں ہے، جس ماں نے جنا اس سے سیدھے منہ بات نہیں، جس باپ نے ساری زندگی دھکے کھائے اس سے سیدھے منہ بات کرنے سے تیار نہیں ہے، جس ماں کا پیٹ چڑھ گیا چھاتی میں لٹک دن دودھ پلا پلا کے اور ناخن میں بدبو رس گئی اس کا پیشاب اور پخانا دو 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 کے اور رو رو کے آنکھیں سوج گئی اس کی بیماری پر، اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر، ساری ساری رات جاگ کے پہرے دیے، ساری ساری رات لے کر اس کو ہسپتال میں بیٹھے رہے. جب یہ جوان ہوا تو ماں کو بکواس کرنے پر آ گیا، باپ کو دھکا دینے پر آ گیا. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر گناہ کی سزا موت کے بعد ہے، ماں باپ کے نافرمان کی سزا مرنے سے پہلے بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. موت سے پہلے ماں باپ کا ناف الگ، توبہ پر ہر شہر معاف ہو جاتی، چاہے مر گئے ہوں پھر بھی توبہ کر لے، ان کے لیے سارے سلاب شروع کر لے تو بھی اللہ معاف کرے گا. لیکن یہ ایسی نحوست ہے، امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ ایک گاؤں سے جو رجوع کرنے والے ایک گاؤں سے گزرے، اثر کی نماز پر ایک قبر پھٹی، اس میں سے شخص نکلا، اس کا سر گدھے کا تھا اور وہ زور زور سے 3 دفعہ اس نے آواز لگائی، پھر کرے کم دفاع ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا، جب یہ شراب پیتا اس کی ماں کہتی نہ پیا کر نہ پیا کر، تو ماں کو کہتا تو ایسے گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، جب سے یہ مرا ہے روزانہ قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور 3 دفعہ یہ آواز کا چہرہ گدھے کی طرح ہے اور 3 دفعہ شور مچا کے قبر میں آئے جاتا ہے. اخلاق اخلاق ادارے اخلاق معاف کرنا درگزر کرنا چھوٹا بن جانا چھوٹا بن جانا اس کا سب سے بڑا حقدار تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہاری بہنیں ہیں تمہاری بیوی ہے بیوی کے لیے خاند ہے بچے ہیں ماں باپ ہیں دوست آباد کی بات میں تو سب سے بہترین مسلمان اور سب سے کامل ایمان کی چوٹیوں کو سر کرنے والا وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں جس کا بول میٹھا ہو جو درگزر کرنا جانتا ہو اللہ نے تبلیغ کے لیے یہ کہا ہے دو گنے اخلاق پیدا کرو پھر جا کے تبلیغ کرو دو حصے اخلاق کا ایک حصہ تبلیغ ہو پھر تبلیغ کا کام کرے گا ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے خود الحاث وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين خود الحاث اخلاق ہیں وأعرض عن المشركين اخلاق ہیں اس کے دوسرے فرما رہے ہیں وأمر بالعرف خود الحاث امر نبی اور بخطاب عام ہے خود الحاث کیا کرو معافی کو پکڑ لو معافی کو پکڑ لو معافی تو پکڑنے کی چیز ہے معافی تو جذبہ ہے معافی تو جذبہ ہے اور پکڑنے کی تو چیز نہیں لیکن اس کو ایک شکل دے کر ہم کر جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور وہ مضبوط ہاتھ میں آ جاتی ہے اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے لحاظ پکڑ لو پکڑ لو دیکھو میں تمہیں کیا سمجھاؤں وہاں عربی کے یہ اگر کوئی طلبہ علماء بیٹھا ہونے کے لیے کہ جب تک آدمی لغت کی سے مناسبت پیدا نہیں کرے گا قرآن کی کا خوبصورت جو اس کا حسن کلام اور حسن تعبیر ہے اس سے آدمی بیگانہ رہے گا محاورے سے بیگانگی آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا ناراض لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا خان صاحب گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر پنجاب کا وہ تھا وہ ڈپریشن کا مریض تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کرو ہوا خوری ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا ہوا کھانا لیکن اردو زبان میں ہے سیر کرنا اردو زبان میں ہوا خوری کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا اور ویسے ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا تو وہ صبح صبح خان صاحب باغ باغ میں جا کر کہ ہاپ 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 وہ خان صاحب کیا ہوا کہ ڈاکٹر بولا کہ ہوا کب ہم ہوا کھاتا ہے خود الحف محاورے کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گزر جاتے ہیں کیا ان پڑھ کا پڑھا لکھا گیا لگ جائے معاف کرو معاف کرو خود الحف معاف کرو انہیں لگا کہہ رہے خود الحف یہ ایسے دیکھ میں نے کیسے پکڑا چلانے کو اس کا مطلب ہے خود الحف ہو اگر کوئی زور سے چھڑائے گا تو چھوٹے گا ویسے نہیں چھوٹتا خود معاف کرنے کو ایسے پکڑ لو تو جتنا رشتہ بڑا ہو اتنا اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑو ماں ہے باپ ہے بڑا بھائی ہے چاچا ہے ماموں ہے دادی ہے نانی ہے نانا ہے خاند ہے بیوی ہے جتنے رشتے قرب گئے اتنا زیادہ اس کو مضبوطی سے پکڑو پھر بیچ میں کہا وأمر بالعرف تبلیغ کرو پھر دوبارہ کہا وأعرض عن الجاہلین اور جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں جاہل سے مراد ظالم ہے زیادتی کرنے والا زیادتی کرنے والے سے منہ موڑ لو منہ موڑنے کا مطلب قطع تعلق نہیں بلکہ معاف کرنا ہے أعرض أعرض عن الجاہلین زیادتی کرنے والے سے کو معاف کر دو دو دفعہ اخلاق ایک دفعہ تبلیغ دو دفعہ یہ ایسے جیسے کیپسول میں دوائی ڈال دی نا اور دوائی اندر تو بڑی کوڑی سی ہوتی نا تو اسے کوئی بڑا بھی نہیں کھا سکتا اوپر کیپسول لگایا اندر دوائی ڈالی چھوٹا بھی کھا گیا بڑا بھی کھا گیا چھوٹا نے بھی کھا لی بڑے نے بھی کھا لی جیسے شوگر کوٹڈ تو دین کے کام کو شوگر کوٹڈ کرو دین کے کام کے اوپر شکر لگاؤ اخلاق کی اور مٹھاس لگاؤ اخلاق کی ساری دنیا کے انسان اس کو قبول کر لیں تو میرے بھائی بہنوں ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے بد اخلاقی کی ماؤں کو چین نہیں اولاد نہ فرمان ہے باپ کو قرار نہیں کہ جس باپ جو باپ بوڑھا ہو گیا بچوں کی خاطر اس کو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے اور اولاد تیار نہیں سارا دن بیوی خدمت کرتی ہے ایک کام نہ کرے خامن ڈنڈا اٹھا کے مارنے آ جاتا ہے سارا دن خامن اس کی ضرورتیں پوری کرے ایک پوری نہ کرے وہ آگے 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 اس کو گلی شکوے دینا شروع کر دے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے میں نے تیرے گھر میں دیکھا کچھ نہیں حسن اخلاق حسن اخلاق اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں ہم حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں حبشی حبشہ کے وہ کھیل تھا وہ لکڑی کا جس وہ کھیلتے تھے اس سے تو میں نے کہا یار رسول میں نے یہ دیکھنا ہے سن رہے ہو یار رسول میں نے یہ دیکھنا ہے تو آپ نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے پردے آپ نے اپنے جسم کو پردہ بنا لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے کے ساتھ لگ گئیں اور ایسے کندھے پر تھوڑی لگ کر اور تھوڑی سی اوٹ کر کے تو آپ نے دیکھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں نہیں ہٹی اللہ کے نبی کھڑے مجھے دکھاتے رہے سمجھو بیویوں کا تالے لگا کے چلے جاتے عائشہ جیسی خاتون رسول اللہ جیسا خامن جب تک خود نہیں ہٹے واپس نہیں ہٹے ایک غزوے سے واپس آ رہی تو صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ سارے صحابہ آگے نکل گئے جب وہ نظروں سے دور ہو گئے نظر نہیں آ رہے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی کوئی عائشہ نہیں کہہ رہی اللہ کا نبی کہہ رہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی کا لگاؤں گی کبھی ہم نے جو دوڑ لگائی کب میں حضور سے آگے نکل گئی تو سر میں ذرا پتلی تھی تو میں اسی تیز نہیں کہ میں آگے نکل گئی تو پھر کافی عرصہ گزر گیا تو ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے لشکر سے کہا سب آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے یہاں تک کہ نظروں سے دور ہو گئے پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میں نے کہا لگاؤں گی تو اس میں ذرا موٹی ہو گئی تھی دوڑ لگائی تو ہمارے نبی آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گئی تو کہا دیکھ لے پھر آج ہم نے بدلہ لے لیا ہے کیسی خوبصورت زندگی ہے یہ دین صرف اسی کا نام تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی پگڑی باندھ لی پچیلا لگا لیا اور مسجد میں ٹائم دے دیا گھر کا دین کون سا ہوگا دیکھو تمہیں دو روایتیں سناتا ہوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ایک ہی ہستی کے بارے میں دو باتیں بالکل مختلف ہندو بنا بھی حالات سے حضرت امام حسن پوچھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو وہ کہہ رہی کان دائم الفقہ متواصل الاحزان اللہ کے نبی ہر وقت فکر میں اور ہر وقت غمگین یہ ہندو بن ابی حالہ کی روایت صحیح روایت کہ امام حسن پوچھ رہے ہیں کہ ماموں ہندو بن ابی حالہ ہند یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں ابو حالہ پہلے خامن دوسرے خامن جو تھے حالہ اس کے بیٹے ہیں اس لیے ان کو ماموں کہا کرتے تھے امام حسن حسین وغیرہ تو وہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے تو کہا بیٹا اللہ کے رسول ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے اب دوسری روایت سنو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے تو ارشاد فرمایا کان ضحاکاً بساماً اللہ کے نبی بڑے ہنسنے والے تھے بڑے مزاح کرنے والے تھے بڑا بھی جی لگانے والے تھے ضحاکاً بساماً چہرہ ہر وقت خوش چہرہ کھلا ہوا چہرہ کھلا ہوا چہرہ ہنستا ہوا مسکراتے ہوئے ہنسی مزاح کرتے ہوئے اب بتاؤ ایک روایت کہہ رہی ہے ہر وقت ہنستے ہوئے دوسری روایت کہہ رہی ہے ہر وقت غمگین ہے ایک ہستی کے دو روپ ہیں ایک روپ گھر کا ہے جس میں آپ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ایک روپ بازار کا باہر کا ہے جس میں آپ سنجیدہ ہیں غمگین ہیں جب آپ گھر میں آتے ہیں تو وہ روپ باہر وہ کپڑے باہر اتار دیتے ہیں اور گھر آ کر وہ لباس پہنتے ہیں جو گھر والوں کی ضرورت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کیا اللہ پاک نے کمال کیا ہے میاں بیوی کے آپس کے جوڑ کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن انتہا یعنی اس کو اچھی طرح تعبیر کرنے کے لیے اردو زبان میں زور لگانا پڑے گا زور جو میرے پاس ہے نہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو عورت کا ذکر پہلے کیا تمہارا ذکر بعد میں کیا ہن لباس لکم یہ تمہارا لباس ہے لباس سے کیا ہوتا ہے زینت پیدا ہوتی لباس سے کیا ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے لباس سے کیا ہوتا ہے گرمی سردی سے بچاؤ ہوتا ہے لباس سے کیا ہوتا ہے انسان معاشرے میں بیٹھ سکتا ہے مجلس میں بیٹھ سکتا ہے اور پتہ نہیں اس میں کتنے اشارات چھپے ہوئے ہیں لباس لفظ لباس بتانا یہ تھا کہ آپس میں اس طرح پیار محبت سے رہو اپنا کرتا کبھی پھاڑا کبھی کوئی پاگل ہو جائے تو کرتا پھاڑتا ہے اگر کرتے پر نشان پڑ جائے تو اگلے کو کہتے یار دیکھو تم نے میرا کرتا ہی خراب کر دیا بادل کہا تو جلدی میں اٹھتے ہیں نا تو اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا پھٹ جاتا ہے تو خود افسوس ہوتا ہے ہاں یار دیکھو کرتا ہی پھٹ گیا ہے اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنا لباس پھاڑتا ہے تو اللہ یوں کہہ رہے تم کیسے پاگل ہو کہ اپنے کرتے کی تو حفاظت کرتے اور بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے وہ بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے زیب و زینت کی تو حفاظت کرتی ہے اور خامن کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بہترین مسلمان جو گھر والوں سے حسن سلوک کرے, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ اس کے اوپر پر بچھا دیتا ہے, ماں پر بھی بیٹی پر بھی, اور یوں کہتا ہے تو بھی کمزور تیری ماں بھی کمزور, جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی بن جائے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کی شادی کر کے ان کو گھر پہنچا دیا, اس کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور ان کی شادی کر کے ان کو رخصت کیا, ان کا پورا خیال رکھا, مرے اس پر جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی, اس کی شادی کر دی, اس کو پروان چڑھایا, پرورش کی شادی کی, اس کو گھر پہنچایا, آپ نے وہ اور میں جنت میں ہی اکٹھے ہو گئے. جس کی بیٹی اجڑ کر باپ کے گھر میں واپس آ گئی تو اس پہ جب باپ خرچ کرتا ہے تو دنیا کا سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو باپ اس بیٹی پر خرچ کرتا ہے. ہر نوعیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح اجاگر کیا ہے. تو بہترین مسلمان وہ بتائے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک, جو ان کی کمی پر کو برداشت کرے. عربوں میں دستور تھا عورتوں کو مارتے تھے, پھر ایسا خوار کرتے تھے اور دس دس شادیاں, بیس بیس شادیاں, جب چاہا طلاق دے دی, طلاق کے بعد پھر چاہا واپس کر لیا اور طلاق دے کے بیچ میں کھڑا کر دیا, بالکل خوار کا. تو اسلام نے آ کر حدود, تین طلاق کے بعد اگر دوبارہ قدم اٹھایا تو تیرا تو عورت حرام ہو چکی ہے. یہ عورت کی عزت نفس ہے, یہ عورت کی عزت نفس ہے کہ تو تین دفعہ اس کو کہہ چکا ہے اب یہ تیرے قریب نہیں آ سکتی, جاؤ اپنی اس غلطی پر خود بیٹھ کے اگر آنسو بہاؤ. اللہ نے حق دیا. پھر چونکہ اسلام معاشرت تو آہستہ آہستہ, معاشرت تو مدینے میں جا کے بنی ہے, تو پھر عورتیں آ کر شکایت کی, یا رسول اللہ ہمیں مارتے ہیں ہمارے خامن. پھر آپ نے ایک دفعہ سب کو سخت ڈانٹا اس بات پر کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم ایسی بدتمیزی کرتے ہو کہ ان کو مارنے لگ جاتے جو تمہارے لیے سب کچھ اپنا قربان کر کے رکھ دیتی. پھر قرآن نے عورت کی وراثت پہلے بیان کی, مرد کی بعد میں بیان کی. تو وراثت کا کھا جانا تو ہلاکت تو بربادی ہے. ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری جائیداد نا بیٹوں کے نام لگا دیتے, شروع سے بیٹوں کے نام لگا دیتے تاکہ موت پر بیٹیوں کو جھگڑا ہی کوئی نہ ہو. جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں نے ان کو بڑا خوار ہوتے دیکھا ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں, ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار 500-600 ایکڑ کا مالک, اور اس نے 1945-40 میں جو گھر بنایا تھا اس پر 1,00,000 روپیہ لگایا تھا. اس وقت 1,00,000 روپے اس نے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی, بیٹیوں کو نہیں دیا. جب بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا. پھر باپ نے کہاں زندگی گزاری, اس گھوڑوں کا بڑا شوقین تھا, وہ گھوڑوں کا استبل صاف کروا کے زندگی کے 15 سال استبل میں گزارے, ٹھیک ٹھاک کر کے تھوڑی سی گزاری کی زمین اپنے لیے سنکھی ہوئی تھی, استبل میں زندگی گزاری. استبل میں دیکھ کا ایک دانہ ہی دیکھ کے پتہ چل جاتا کچی ہے کہ پکی ہے. اگر فرض کرو کسی کو ایسا دکھ نہیں پہنچا موت سے پہلے, قبر میں جاتے ہی پہلا جھٹکا قبر اس کو اسی کا دے گی بدبخت, بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے کے آ گیا. جداد تو مجھے میرے اللہ نے دی, پھر میرے اللہ نے کہا بیٹی کا بھی حصہ ہے بیٹے کا بھی حصہ ہے, لے لا کرے مثل حظ الانثیین. تو کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ سارے سرحد میں کوئی نہیں ہے جو بیٹیوں کو حصہ دے, اس کی دعوت دے, اس کی بات چلائے. 2 سال بعد آیا ہوں پھر شور مچا رہا ہوں, او بہنوں کو حصہ دو, بیٹیوں کو حصہ دو. پورے دین پر چلنے کا نام شریعت ہے, پورے دین پر چلنے کا نام اسلام ہے, پورے دین پر چلنے کا نام تبلیغ ہے. اگر گھر میں حسن سلوک نہیں ہے تو یہ در در پھر کے کیا سیکھ کے آیا ہے؟ اگر ماں باپ کا احترام اور عزت نہیں ہے تو اس نے مسجد میں بیٹھ کے کیا سیکھا ہے؟ اگر اس کی دکان کا ترازو صحیح نہیں ہے تو اس نے اللہ سے ہونے کا کیا سیکھا ہے؟ من غشا فلیس منا, من غشا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا. کتنی سخت بات ہے.
تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پاک زندگی لے کر آئے جس میں ایمان کا کمال کیا ہے، حسن خلقک یکمل ایمانک، اخلاق بلند کر ایمان کامل ہو جائے گا. پھر عورتوں کو سمجھایا، ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا خاوند سر سے پاؤں تک زخمی ہو چکا ہو، اس کے زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، پھر بھی تو اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے. اولاد کو سمجھایا، ہاں بھائی سب سے بہترین خرچ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بولو وہ خرچ بتاؤ جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہو. صحابہ نے کہا جی آپ کو پتا، ہمیں نہیں پتا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا تو ایک روپے پر سات لاکھ روپے کا اجر ملتا ہے، ایک پر سات لاکھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا جب اپنے ماں باپ کا خرچ کرتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے. بیٹا جب ماں باپ کا خرچ کرتا، ہمارے ماں باپ تو مر گئے ہیں، تمہارے زندہ ہیں تو یہ قدر کر لو. دعا لے لو کسی طرح دعا. سسر بھی باپ ہوتا ہے، ساس بھی ماں ہوتی ہے، ان کو بھی وہی عزت و احترام دو. عجیب بات ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرواتے ہیں اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں. کہتے میری ماں کے آگے چوف نہ کر، میرے باپ کے آگے چو نہ کر، اور خود اپنے سسر کو آنکھیں دکھاتا جیسے دشمن کھڑو. بیٹی اپنے ہاتھوں سے روانہ کر اسی سے ٹکر لی ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کے ذمے میری خدمت تو لگائی ہے، میری ماں کی خدمت اس کے ذمے کوئی نہیں. کرے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو اس پہ واجب کوئی نہیں ہے. میرے ذمے ہے میں دکان سے وقت نکالوں، میں اپنے دفتر سے، گھر سے، مسجد سے وقت نکالوں، میں اپنے ماں باپ کو وقت نہ دینا. یہ کیسی عجیب بات ہے؟ قریب تبلیغ کام اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے بھی وقت کو نہیں بچا، دکان میں اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے وقت کو نہیں بچا، ہسپتال میں اتنی مصروفیت ہے کہ ماں باپ کے لیے وقت کو نہیں. اب بند کرو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے قصائی میرا ساتھی کیسے بن گئے؟ بازار میں چلے گئے، دیکھا قصائی اپنا گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ جاؤں؟ کہنے لگا آ جاؤ. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. گھر گیا، وہ گوشت کا ٹکڑا اس نے صاف کیا، پکایا، پھر آٹا گوندا روٹی پکائی. پھر بیوی موجود ہے، کام دار خود کر رہا ہے، آٹا گوندا روٹی پکائی، سالن پکایا، پھر بوڑھی عورت بیٹھی جس کو کندھا دے کے بٹھایا، پھر نوالے بنا بنا کے اسے کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا، اس نے اس کو دعا دی، وہ لیٹ اس کو لٹا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح خود اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور شام کو آ کر خود اس کی خدمت کرتا ہوں. بیوی کو نہیں کہا کہ تو روٹی کھلا، تو سالن کھلا، خود آ کے کرتا ہوں اس کی خدمت ساری، پھر اب جا کے اپنے بچوں کا کام دیکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ باجی ماں جو ہوئی، ماں جو ہوئی ہے، ماں جو ہوئی پاگل ہے، جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے دعا دیتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں. اے بھائیو میں مجھ سے تو یہ چھن گئی ہے دولت، تم میں سے کسی کے پاس ہے تو ضائع نہ کرنا. یہ وہ دین ہے جس کو اور کوئی نہیں بتاتا، یہ وہ دین ہے جس پر آنے کے لیے دانتوں پر سینے آ جاتے ہیں. اس لیے تو اللہ کہتا ہے لا تقل لہما اف، اوئے ہوئے ہوئے لا تقل لہما اف، اف بھی نہ کر. پھر ماں باپ کو بھی سمجھایا کہ تمہارے ذمہ کیا ہے، تمہارے ذمہ کیا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، ماں باپ کے ذمہ کیا ہے کہ بیٹے کی بنیاد بنائے. پہلی بنیاد کیا ہے؟ بیٹا شرک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ ان کے دل میں اتارے. دوسری بنیاد کیا ہے؟ یا بنی انہا انتک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا جزا سزا کا نظام ہے، عمل ذرا دھیان سے کرنا. پہاڑ کی غار میں بھی کرے گا، ہوا میں اڑ کے کرے گا، زمین میں چھپ کے کرے گا،
ایک رائی کے برابر بھی اچھا یا برائی کرے گا اللہ تجھے تیری اس کی جزا سزا کا نظام دکھا دے گا. لہٰذا میرے بچے سنبھلنا سنبھلنا, ماں باپ کے ذمے ہے اولاد میں یہ شعور بیدار کرنا. یا بنے یا اکن السلام, میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا, نماز پڑھ. وامر بالمعروف, بلائی کا دائیگن. ونہ عن المنکر, برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک, اور تکلیفوں پہ صبر کر. ان ذلک من عزم الامور, یہ سبق دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور کیا کر, لا تصاعر خدك للناس, بدتمیز ہو کے چہرہ نہ دکھا. ولا تمشی فی الارض مرحا, تکبر سے زمین پر نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کو فخر والا تکبر والا پسند نہیں. واقصد فی مشیك, چال میں عاجزی کر. واغضض من صوتك, آواز میں پستی کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بری آواز ہے کھوتے اور گدھے کی. آواز چیخ رہا ہے, ایک عورت چیخ رہی ہے. غصہ بھی ہو تو ٹھنڈی ٹھنڈے لہجے میں بات کرو, ٹھنڈے لہجے میں بات کرو. ہماری ماں تھی, جتنا بھی غصہ ہوتا ہے کبھی اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی, کبھی آواز اونچی نہیں تھی. ایسا طبیعت پہ قابو تھا, کبھی آواز اونچی نہیں ہوتی. تو ماں باپ کا بھی ذمہ ہے کہ اولاد کو رخ بتائیں. ہمارے بابا نگر کے ذمہ دار ہیں, تین بیٹے ہیں. ایک میرا کلاس والے تھا, پھر میرے چھوٹا بھائی کا بھی کلاس والے بنا, دو اور ہیں. سب سے ہمارا پرانا تعلق. اس میں تین بیٹوں کو شادی کی, تینوں کو گھر دیے, بڑا ذمہ دار. ایک دن بھی ان کے گھر میں قدم نہیں رکھا کہ میں میاں بیوی کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتا. ماں باپ کے بھی ذمہ دے کچھ بنتا ہے. ایک دن دروازے کے اندر نہیں داخل ہوئے وہ, کہ میں نہیں چاہتا کہ میاں بیوی میں کوئی بیچ میں حائل ہو جاؤں. اب ان کے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کا باپ ڈیرے میں آ کے بیٹھتا تو وہ نوکروں کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے نہیں, ایسے کھڑے رہتے. باپ بیٹھا رہے, وہ کھڑے رہتے. سفیان سوری فرمانے لگے, یہ میرا بیٹا ہے سعید. بڑے عالم جی, میرا بیٹا ہے سعید. یہ جب آتا ہے نا اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اسے پتہ نہ چلے مجھے بلا لے, تو میں نفل نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. یہ احترام دینا ماں باپ کی ذمہ. دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, وہ دعویٰ رکھتے ہیں ہماری اولاد ہے, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اولاد کی محبتیں اور طرف ہوتی ہیں. ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں, وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہم چونکہ ماں باپ ہیں, ماں ہیں, تو ہم ان کی تربیت کے لیے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک کھنچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ماں باپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دور ہوتے 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 پھر ماں باپ کی نفرت بڑھ جاتی ہے, دوستوں سے یاریاں لگ جاتی ہیں, ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخ ماں باپ کو سمجھایا کہ تم بھی اولاد کو شفقت دو, محبت دو, نرمی دو. اللہ کے نبی حسن حسین کو کھڑا کر دیتے, عبداللہ اور محمد ایسے ایک لائن میں کھڑے کر, چھوٹے چھوٹے تین سال کے بچے, اور آپ ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے. آؤ بھائی, جو پہلے آئے گا انعام پائے گا. بولو گاؤ, دو جہان کا سردار ہے, دو جہان کا سردار ہے. آؤ بھائی, دوڑ لگاؤ, جو پہلے آئے گا انعام پائے گا. تو سارے دوڑ 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 دوڑے جاتے, ایک سر پہ چڑھ جاتا ہے, گود میں گر جاتا ہے, کمر پہ چڑھ جاتا ہے, ادھر سے پکڑ لیتا, ایک ادھر سے پکڑ لیتا. وہاں لڑائی, جو میں پہلے آیا. لو بھائی, اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے ہیں. یہ شفقتیں دینا ماں باپ کے ذمہ ہے. باغی ہو جائیں گے, اولاد باغی ہو جائے گی. تو میرے بھائی اور بہنوں, دین ایک پوری زندگی ہے, پورا ایک نظام ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, کیونکہ یہ سارا سودا چلتا ہے ایمان کی طاقت سے. ایمان بنتا ہے ایمان کے ماحول سے, ایمان کے تذکروں سے, مسجد کے ماحول سے. اللہ کی راہوں میں نکل کر ایمان میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے, قوت پیدا ہوتی ہے. وہ طاقت اور قوت ذریعہ بنتی ہے اس کو آگے چلانے کا. یہ معاشرت کا دین تو بہت مشکل دین ہے. اس لیے بھائیوں, گزارش ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو اپنے گھروں میں زندہ کرو, تمہارا گھر جنت بن جائے گا, جنت بن جائے گا. خاند بیوی کا خیال کرے, بیوی خاند کا خیال کرے, بیٹے ماں باپ کا خیال کرے, ماں باپ اولاد کا خیال کرے, بھائی بھائی کا خیال کرے. ایک نرم ہے, دوسرا ایک گرم ہے, دوسرا ٹھنڈا ہو جائے, ایک گرم ہے پہلا ٹھنڈا ہو جائے, اس طرح آپس میں معاف کرنا, درگزر کرنے کی فضا اگر قائم ہو جائے گی تو سارا معاشرہ ایسا خوبصورت بن جائے گا کہ پھر غیر اقوام کھچ کھچ کے اسلام میں داخل ہوں. حالانکہ ہمارا تو ایسے ایک ڈھونگ سا ہے, تھوڑی دیر کے لیے مارتے ہیں, ہمارا اور رویہ ہوتا ہے, گھر جاتے ہیں اور ہوتا ہے. وہ کل ایک غیر مسلم خاتون آئی تھی جہاں پچھلی جہاں ہم ٹھہرے تھے, تو میری اہلیہ نے بتایا جب وہ جانے لگی تو روتی ہوئی جا رہی تھی. تھوڑی دیر بیٹھے روتی جا رہی. ابھی تو صرف ہم سب نے وہاں ایک مصنوعی طور پر اسلام کا ماحول بنایا تھا, مصنوعی عارضی. یہ جب ہم گھر ہوتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں, جماعت میں جا کر اور ہو جاتے ہیں. تو اس صرف ایک عارضی سے ماحول میں وہ خاتون جب باہر گئی تو روتی ہوئی گئی. ہمارے بھائیو, یہ دین ہم نے زندہ کرنا ہے, اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے, قربانی بھی کرنی ہے, پچھلے پر توبہ کرنی, اگلے کے لیے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنا کر چلنا ہے, اور اس لے کر اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے. تو اس کے سارے بھائی بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. ہاں بھائی, اور پچھلے پر ہم سارے بھائی توبہ کریں, استغفار کریں. یہ سورج, یہ بادلوں کا آنا, یہ بارش کا برسنا, یہ بالکل ایسا جیسے بہت بڑا اللہ کی طرف سے کوئی اشتہار آ گیا ہو کہ تمہارا اللہ تم پہ ناراض آ چکا ہے. تو دیکھو بھائیو, سارے بھائی بہن توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے دربار میں جھکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اگلی کے لیے نیت کریں, ارادے کریں. تو میں توبہ تو کرتا ہوں سارا مجمع, یہ سارے مرد عورت ایک دفعہ کہہ دو زبان سے, یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور سارے کہہ دیں, یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دیں, یا اللہ میری توبہ. اب بولو آپ کون تیار ہے, میں نے کہا ذمہ ہے. تو اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے وقت دینا چاہیے, دکان میں سے, دفتر میں سے اتنا وقت ضرور گھر کو دیا جائے جس میں اپنے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. ایسے ہی اگر بوڑھے ہیں, عزیز اقارب, تو ان کا کوئی حال احوال پوچھنے کے لیے کچھ وقت نکالا جائے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ, مجھ سے بڑا جرم ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا, تیری ماں زندہ ہے؟ کہا, یہ ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر آپ نے پوچھا, تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا, ہاں جی خالہ ہے. تو آپ نے کہا, جا اس کی خدمت کر, معاف ہو جائے گا. تو اس لیے یہ گھر کی زندگیوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اس وقت رفتار بہت تیز ہے دنیا کے کاموں کی, تو اوروں کے لیے تو کیا, اپنے لیے بھی وقت نہیں نکلتا. تو اس لیے نینا روی سے چلنا ضروری ہے. کچھ وقت اپنی ذات کے لیے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, گھر بار کے لیے, ماں باپ کے لیے وقت نکالے, مسجد کے لیے, اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے, ان ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے سے انسان اعتدال کی زندگی گزار سکتا ہے. تو اپنی مسجدوں میں بھائی ڈھائی گھنٹے دینا, اپنا گشت کرنا اور سے روزے کی ترتیب بنانا, مستورات کے ساتھ اپنے دو مہینے کے بعد سے روزہ, تین مہینے کے بعد سے روزہ لگانا, ان شاء اللہ اس سے سارے گھر میں دین کی فضا بنتی ہے. تو اپنے گھروں میں ذکر تلاوت کا ماحول بنایا جائے, اس سے روزہ اپنی مستورات کو لگوایا جائے اور فضائل کی تعلیم کروائی جائے. فضائل کی تعلیم میں صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ان کو دو چار حدیثیں سنا دیں, بلکہ اس میں اصل تو کام فضائل کے حلقے کا ذہن سازی کا ہے کہ ہمارا, ہمارے گھر والوں کا, بچوں کا یہ ذہن بنے کہ اللہ کی ماننے میں کامیابی, یہ ذہن بننا کہ میں اللہ کی مانوں گا تو میرا کام بنے گا ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں. کیونکہ سب بہت زیادہ طاقتور ذہن بنایا جا رہا ہے, پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. تو اس کا زہر اندر تک اتر چکا ہے. تو تبلیغ بڑا گہرا پیغام ہے, بہت گہرا پیغام ہے تبلیغ. یہ بالکل اس جڑ, اس بنیاد کو اکھاڑ دینے والی محنت ہے. نہیں نہیں, پیسے سے نہیں, اللہ میرے کام بناتا ہے, اللہ سب کچھ کرتا ہے, میں اللہ کو منا لوں گا میرے سارے کام بن جائیں. تو ایک بنیاد سے دوسری بنیاد پہ لانا ہے. تو گھر کی تعلیم کا مقصد صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے, گھر کی تعلیم کا مقصد پورے گھرانے کا یہ ذہن بنانا ہے کہ اللہ کی ماننے میں ہماری سلامتی ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے ہی میں ہماری عزت, اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے. یہ ذہن بنانا یہ ہمارے ذمے ہے. تو وہ تعلیم صرف اتنی نہ ہو, ایسی مسجد کی تعلیم ہے یا گھر کی تعلیم ہے, اس کا موضوع صرف اتنا نہیں کہ دو چار حدیثیں پڑھ کے اس کو بند کر دیا جائے. پوری نسل کو خاص طور پر اپنے عزیز و امت میں اندر عشیرت کل اقربین, یہ آیت الگ نازل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فاندر, اٹھ ڈرا, تو آپ نے سارا مکہ اکٹھا کر لیا, ان کو دعوت ہوگی, اس میں رشتے دار بھی آئے گا سارے آگے. لیکن اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت اندر عشیرت کل اقربین, اپنوں کو خاص طور پر متوجہ کر. یہ تو تم نے سارے مکے والوں کو دولت دی, وہ بھی تیرے ذمے ہے, اپنوں کے بھی تیرے ذمے ہے. ہاں ہمارے یہاں کہ یہ غلط فہمی پائی جاتی, پہلے اپنے گھر میں کرو پھر باہر کرو, یہ ترتیب غلط ہے. اللہ کا نبی باہر بھی کر رہے تھے, اپنوں پر بھی کر رہے تھے, باہر بھی کر رہے تھے, اپنوں پر بھی کر رہے تھے, اور اپنے تو مسلمان ہوئے ہی نہیں, باہر والے پہلے مسلمان ہوئے نا. تب ہمیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے آدمی کو خود ٹھیک ہونا چاہیے, پھر گھر والوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, پھر اوروں کے پاس جانا چاہیے. تو خدا اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ان کو, اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا کرے, پھر بیٹھ جائے. اگر اللہ کا نبی یہ انتظار کرتا پہلے میرا قبیلہ مسلمان ہوگا پھر میں بنو ہاشم, اس کے بعد میں دعوت دوں گا بنو مطلب کو, پھر دوں گا بنو امیہ کو، پھر دوں گا بنو عبد مناف کو، ہے اس کے بعد پھر باقی قریش کو دوں گا، پھر تو ساری زندگی نہیں گزر جاتی۔ اندر عشیرتک الاقربین، ہاں بھائی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، ان پر ان کے لیے خصوصی وقت نکالو، لیکن یہ نہیں کہ پہلے تم ہمارا گھر ٹھیک ہو پھر اس کے بعد اوروں کو جا کے دعوت دعوت دو، نہیں نہیں، ادھر بھی کرو ادھر بھی کرو، ادھر بھی کرو ادھر بھی کرو، شاید وہ جلدی مان جائیں گے بعد میں۔ تو کیا ہوا پھر نہیں مانا خاندان آخری، تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مکے والے ٹھیک ہوں گے پھر مدینے جاؤں گا، پھر تو کبھی بھی نہیں جا سکتے، ہجرت ہو گئی۔ مدینہ مکے میں 13 سال کی محنت میں 250 آدمی مسلمان، ٹوٹل 250، اور مدینے میں گئے تو مدینے والے سارے مسلمان ہو گئے، کچھ منافق تھے جو چھپے ہوئے، تو منافقین کی موجودگی میں پھر آپ نے باہر دعوت دینی شروع کر دی، ایران کو، روم کو، یمن کو، ہیرا کو، مسقط کو، ان اردن کو، فلسطین کو، ان کے بادشاہوں کو آپ نے دعوتی خط ارسال فرمائے ہیں، کئی سو خط ہیں وہاں کو جو بھیجے گئے ہیں، صرف ہمارے یہاں مشہور 8-10 خط ہیں، کئی سو خطوط ہیں جو بھیجے گئے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے انتظار نہیں کیا کہ پہلے مدینے والے سارے منافق بھی ٹھیک ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں اوروں کو تبلیغ کروں گا، سخت سب کے لیے ہوتا رہا تو قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ تو اندر عشیرتک الاقربین میں یہ ہے کہ اپنوں کے لیے خاص وقت نکالا جائے، ان کا حال پوچھنا، ان کے پاس جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہے ان کی سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجتے رہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے لیے تحفے بھیجتے رہتے تھے۔ تو یہ نسبتوں کو زندہ رکھنا، رشتے ناطوں کو زندہ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، اس کی قدر اللہ کے یہاں ہے بہت زیادہ۔ اس لیے بھائی ایک دوسرے سے درگزر اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میل ملاقات کو بھی بڑھایا جائے تاکہ اللہ بھائی اور دین میں آگے بڑھیں آگے بڑھیں۔ تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور آپ کا اللہ کا شکر ہے، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، اور پنجاب کی نسبت بہت زیادہ رواج ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ بہت تیز نماز پڑھتے، ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے گاڑی نے وسل دے دیا ہے اور وہ چلنے والی ہے، انہیں جلدی سے نماز پڑھ کے گاڑی پہ چڑھ جانا ہے، ایسے نماز پڑھتے، عورتیں اسے بھی تیز پڑھتی ہوں گی۔ تو نماز تو ماشاء اللہ پڑھتے ہیں لیکن بھائی نماز کا حلیہ بگاڑ کے پڑھو، تو نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو، اچھا کر کے پڑھو، دل لگا کے نماز پڑھو کہ دیکھنے والے کو بھی خوشی ہو کیسی اچھی نماز پڑھ رہے، کیسی اچھی نماز پڑھ۔ میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا نا تو وہ جو ہمیں ساتھی دعوت دیا کرتا تھا تو وہ ہمیں اس نے سننے کی نیت کبھی کی تھی اور نہ سمجھ میں آتے تھے یہ کیا چاہتے ہیں، تو لہٰذا سننے والا کھانا تو بند تھا، کان بند تھے، سنتے ہی نہیں، آنکھ تو کھلی ہوتی ہے نا، اس کو تو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، بس اسی دن اس کی عظمت میرے دل میں اتر گئی، وہ اتنی خوشبو کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ جو وہ ایک سال سے جو محنت کر رہا تھا اور نئی بات پلے پڑی، وہ اس کی نماز دیکھ کے بات پلے پڑ گئی، وہ متاثر پہلا کام ہے کیسی نماز پڑھتا۔ بھائی آپ لوگ نماز پڑھو صحیح، خوبصورت پڑھو، تیز تیز نہ پڑھو، نماز عربی میں پڑھتے ہیں، پشتو میں تو نہیں پڑھتے ہیں، تو عربی اتنی تیز کیسے پڑھ لیتے؟ میں تو 34 سال ہو گئے عربی پڑھتے، عربی بولتے، عربی لکھتے، تو مجھ سے تو اتنی تیز نہیں پڑھی جاتی، ہاں اپنی زبان بڑی تیز چلتی ہے، تو مجھے یہ خیال آتا ہے شاید یہ پشتو میں نماز پڑھتے ہوں گے، دگا 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 اللہ اکبر، دگا 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 اللہ اکبر۔ تو بھائی دگا دگا نہ کرو، نماز نماز بنا کے پڑھو، ہے ٹھیک ہے نا؟ دلشی پکل میں آج شام کو یا حسنتن فی الآخرة حسنتن وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ربنا يا خالقنا يا زمین و آسمان کے شہنشاہ اے کائنات کے مالک اللہ، ہم تو دنیا کے بادشاہوں کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے، تو ناراض ہو گیا تو یا اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہم تو یہ دنیا کے اپنے جیسے انسان جو بڑے ہیں یہ ناراض ہو جائیں تو یا اللہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، میرے مولا اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی بارش، یہ بادلوں کا آنا، پکی ہوئی فصل پہ برسنا، یہ اس بات کو اعلان کر رہا ہے میرے مولا کہ تو روٹا ہوا ہے، یا اللہ نے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے منائیں کیسے میرے مولا، ساری انسانیت کا رخ تو تجھ سے پھرا ہوا ہے، اہل ایمان بھی یا اللہ بغاوت کے اترے میں
اذان آتی ہے مسجد کو جانے والے تھوڑے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو روکتا رہا ہم کوئی نہ روکے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے اللہ اپنی طرف بلایا ہم نے تجھ سے دور راستے اختیار کیے، میرے مولا تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بارش رک جائے، یا اللہ مسئلہ یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے میرے مولا، صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے میرے مولا کہ ہماری پکی کھیتیاں ضائع نہ ہوں، اگر جو بھی ہماری ضرورت ہے اس کے بغیر بھی میرے مولا ہمارا کوئی حال نہیں ہے، لیکن میرے آقا صرف اتنی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ یہ بارش ہٹ جائے اور پکی کھیتی گھر آ جائے، اس سے ہماری بڑی ضرورت ہے میرے مولا کہ تو راضی ہو جائے اللہ۔
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مردان میں مستورات میں بیان فرما رہے تھے، تاریخ 25/4/2005، موضوع میاں بیوی کے حقوق۔ ہم اس کیسٹ کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ، مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل وی ایریا، نس، تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی، فون 633-33-60۔ شکریہ۔